حسین سرکار ہے زمانہ حسین سرکار ہے.
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على اهلها. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، پروردگار متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم محرم الحرام کے مہینے میں مل کر بیٹھیں اور سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کے حوالے سے، اس نہضت کے حوالے سے، اس تحریک کے حوالے سے کہ جس نے اسلام کو زندہ کیا اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو زندہ کیا، اس پر گفتگو کر سکیں. جس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، سورہ مبارکہ حدید، قرآن مجید کا مشہور معروف سورہ ہے، اور آیت کی نشانی ہے 25 نمبر کی آیت ہے. پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ. بینات کس کو کہا جاتا ہے؟ کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، وہ کہ جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو. ایسی نشانی جب آپ مثال کے طور پر اپنے کسی دوست کے گھر پہ جانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو ایڈریس بتا رہا ہوتا ہے. جب وہ آپ کو ایڈریس بتا رہا ہوتا ہے تو ایک دفعہ وہ ایک ایسی نشانی بتاتا ہے جس سے آپ بہت آسانی سے اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں. ایک دفعہ نہیں، اس نے ایک ایسی نشانی بتائی کہ جو مبہم ہے، جس میں ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے. آپ کہیں پتہ نہیں یہ کہنا چاہ رہا تھا یا کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا. اس کو بینہ نہیں کہتے، بینات کہتے ہیں کھلی ہوئی نشانیوں کو. اسی لیے جب باب قضا میں ہم جاتے ہیں، جو جوڈیشری کے جو احکام اسلام بیان کرتا ہے، تو وہاں پر کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ دعویٰ کیا ہے، مثال کے طور پر کہ یہ جھنڈا میرا ہے، تو اس مقام پر جو روایات ہیں وہ کہتی ہیں کہ جاؤ بینہ لے کر کے آؤ. بینہ یعنی کیا؟ یعنی کوئی ایسا پروف کہ جو 100% اس بات کو ثابت کرے کہ یہ تمہارا ہے. کوئی ایسا ڈاکیومنٹ، کوئی ایسے گواہ. یہ نہیں کہ تم نے باہر چلتے ہوئے کسی شخص کو بولا یار آ جاؤ گواہی دے دو، اس نے آ کر کے گواہی دے دی. جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کب دیکھا کہ یہ مولانا کا ہے، تو کہے مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو مولانا نے کہا کہہ دو تو میں نے کہہ دیا. نہیں، یہ بینہ نہیں ہے. بینہ یعنی ایسی واضح، ایسی روشن، ایسی کھلی ہوئی دلیل کہ جس کے بعد پھر کسی اور دلیل کی ضرورت نہ پڑے، جو 100% اس بات کو پروف کر دے کہ جو ادعا ہے، جو بات کہی جا رہی ہے، اس کے پروف کے لیے پھر اس کے بعد کسی اور چیز کی گنجائش باقی نہ رہے، 100% پروف ہو جائے. اسی لیے کہا گیا کہ بینہ لے کر کے آؤ. اگر تم کوئی ادعا کر رہے ہو، اگر تم دعویٰ کر رہے ہو کہ فلاں چیز تمہاری ہے، اگر تم دعویٰ کر رہے ہو کہ اس نے چرا لی ہے، دراصل تمہاری تھی، جاؤ بینہ لے کر کے آؤ، پروف لے کر کے آؤ. لیکن کون سا پروف؟ وہ پروف کہ جو 100% اس بات کو ثابت کرے کہ تمہاری ہے، شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے. پروردگار متعال کہہ رہا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے جو رسولوں کو بھیجا ہے وہ ڈھکی چھپی ہوئی چیزوں کے ساتھ نہیں بھیجا، شک و شبے والی چیزوں کے ساتھ نہیں بھیجا، ایسے مٹیریل کے ساتھ اور ایسا پیغام دے کر کے نہیں بھیجا کہ جس میں کنفیوژن ہو کہ نہیں معلوم کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے. نہیں، ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا، یعنی ہمارے رسولوں کی زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب کی مانند ہوتی ہے. اس پہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس کام کو کس لیے انجام دے رہا ہے، اس کے اہداف مشخص ہوتے ہیں، اس کے مقاصد مشخص ہوتے ہیں، اس کا ویژن، اس کا مشن پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں پتا کیا کرنا چاہ رہا ہے. یعنی جس طرح سے دنیاوی جو بعض تحریکیں ایسی چلتی ہیں جس میں خود تحریک چلانے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. آپ اس سے پوچھے کیا کرنا چاہ رہے ہو، دیکھیں گے کل صبح اٹھ کر کے کیا صورتحال ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ کہاں جانا چاہتا ہے. اس کو کسی نے کہا کہ آپ اٹھ کھڑے ہوئیے، وہ اٹھ کھڑا ہو گیا. لیکن جو الہی نمائندے ہوتے ہیں, جو من جانب اللہ ہوتے ہیں, جو ذات پروردگار سے وصل شخصیات ہوتی ہیں, ان کے لیے کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی, ان کے لیے راستہ مبہم نہیں ہوتا, بلکہ ان کو واضح پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور کیوں کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ, اور پروردگار کہتے ہیں ہم نے بینات کے ساتھ بھیجا ہے اور پھر اس کے بعد کتاب دی ہے اور میزان دیا. کتاب یعنی کیا؟ قرآن مجید, صحیفے, وہ کتاب کے جو اصولوں کو بیان کرتی ہے. قرآن جزوی باتوں کو بیان نہیں کرتا, اگر جزوی باتوں کو بھی بیان کرتا ہے تو دراصل اس میں اصول مد نظر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن یہ نہیں کہتا کہ مولانا صاحب آپ نے آج صبح اٹھ کر کے کیا کرنا ہے, آپ کی ذمہ داری کیا ہے, یہ نہیں کہتا کہ فلاں صاحب کی ذمہ داری کیا ہے, یہ نہیں کہتا کہ فلاں صاحب کی ذمہ داری کیا ہے. نہیں, اصول بیان کرتا ہے, قانون بیان کرتا ہے, لا بیان کرتا ہے. اگر کہیں جزوی بات بھی کرتا ہے, کسی نبی کا واقعہ ابھی سناتا ہے, اگر کسی مقام پر دشمن خدا کی بات بھی کرتا ہے, فرعون کی بات بھی کرتا ہے, کسی کی بھی بات کرتا ہے, تو دراصل اس میں لا چاہتا ہے کہ انسان اس لا کو اخذ کرے اور اس کی طرف توجہ کرے, نہ یہ کہ اس واقعے کے اندر, ان شخصیات کے اندر. اسی لیے بعض مقامات پر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید اصلا واقعہ سنا دیتا ہے پورا, لیکن فرد کا نام نہیں لیتا کہ کس فرد کا واقعہ ہے. یعنی واقعہ سنانے میں سب سے اہم پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ نام ہوتا ہے, کہ آپ بتاتے ہیں کہ بھائی کس بندے کا واقعہ سنا رہا ہوں. بعض انبیاء کے واقعات قرآن مجید سنا دیتا ہے, پورا واقعہ سنا دیتا ہے, نام نہیں لیتا, کہتے ہیں ہمارے بندے نے ہم سے کہا. کون تمہارا بندہ, نام کیا ہے, کون سا نبی ہے, کون سا پیغمبر ہے, کیا امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس سے میسج کیا لینا چاہتے ہو, اس سے لا کیا اخذ کرنا چاہتے ہو. پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ ایک, بینات کے ساتھ بھیجا, دو, کتاب دی, تیسرا, میزان دیا. میزان یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم نے اسٹینڈرڈس کے ساتھ بھیجا ہے اس کو. میزان یعنی ہم نے اسٹینڈرڈس کے ساتھ بھیجا ہے. میزان یعنی, میزان کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ آپ جب جاتے ہیں بازار میں, آپ کہتے ہیں مجھے 2 کلو سیب دے دو, مثال کے طور پر, تو کیا کرتا ہے وہ؟ ایک میزان پہلے سے طے شدہ ہے جو بتاتا ہے کہ 2 کلو ہے یا نہیں, وہ ڈالنا شروع کرتا ہے دوسری طرف 2 کلو کا وزن رکھ کے. جب وہ مکمل 2 کلو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کہتا ہے کہ ہاں 2 کلو ہو گیا. کیسے پتا چلا؟ کہ یہ میزان ہے, یہ بتائے گا کہ 2 کلو ہے یا نہیں. اس میزان پر ہم نے تولا ہے, اس میزان میں ہم نے اس کو میجر کیا ہے. تو میجرمنٹ کے لیے جو استعمال ہوتی ہے شے, اس کو میزان کہا جاتا ہے. یعنی جس کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ واقعا جو اسٹینڈرڈ آپ نے طلب کیا تھا وہ اسٹینڈرڈ ہے یا نہیں, اس کو کہا جاتا ہے میزان. ہر میجرمنٹ کا الگ میزان ہوتا ہے. اگر آپ نے مثال کے طور پر یونٹ آپ کا کے جی ہے تو الگ میزان ہوگا, اگر یونٹ آپ کا مثال کے طور پر لیٹر ہے تو الگ میزان ہوگا, اگر مثال کے طور پر آپ کا یونٹ میٹر اور سینٹی میٹر ہے تو الگ میزان ہوگا, ہر ایک الگ میزان. پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے نبی کو میزان کے ساتھ بھیجا, یعنی ہم نے اسٹینڈرڈ دے کر کے بھیجا. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہمارا نبی اپنی مرضی کے مطابق کراس اور رونگ کرتا پھرے چیزوں کو, نہیں, بلکہ ایک اسٹینڈرڈ ہے جس کی بنیاد پر یہ چیزوں کو تائید کرتا ہے اور چیزوں کی مخالفت کرتا ہے. وہ ایک دن نبی کا موڈ بہت اچھا تھا, نعوذ باللہ, تو جو ہے بہت اچھے موڈ میں تھے تو کسی غلط کام کو بھی کہا کہ ہاں چلو کوئی بات نہیں, اور کسی دن موڈ خراب تھا تو صبح اٹھتے ہی کوئی بیچارہ تھوڑا سا بھی غلط کام کر رہا تھا تو اس کو کہا کیا کر رہے, نہیں, تو ہم نے اس کو میزان دے کر کے بھیجا ہے. جو کام کرتا ہے میزان کے مطابق کرتا ہے, اسٹینڈرڈ کے مطابق کرتا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے تینوں کام کیے کیوں ہیں, مقصد کیا ہے ہمارا ان تینوں کاموں کا؟ ایک, بینات دینے کا, دوسرا, کتاب دینے کا, تیسرا, میزان دینے کا. یہ تین کام ہم نے کیے کیوں ہیں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ وہ لوگوں کو, توجہ فرمائیے گا اس مقام پر ترجمے پر, تاکہ وہ لوگوں کو عدل کے لیے قیام کروائیں. یعنی لوگوں کے اندر اس جذبے کو ابھاریں, لوگوں کے اندر اس احساس کو ایجاد کریں, لوگوں کو اس جانب متوجہ کریں کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے, عدل کے لیے تمہیں قیام کرنا پڑے گا. اور یہ جو آیت ہے, دراصل اس کا جو روٹ ہے وہ ہے ایک سنت الہی میں, اور وہ سنت الہی کیا ہے؟ ان اللہ ما یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. قرآن مجید بیان کرتا ہے، یہ لو ہے قرآن مجید کا، سنت الہی. کہتا ہے پروردگار معجزے سے کسی کے حالات نہیں بدلتا، سنت الہی کے خلاف. اگر اس کو معجزے سے بدلنا ہوتا، وہ حضرت آدم کے وقت ہی معجزے سے حق و باطل کو جدا کر دیتا، قیامت آ جاتی. اس نے یہ جو پورا انسانیت کا سفر رکھا ہے، ہزاروں کروڑوں سالوں کا، لاکھوں سالوں کا، یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ اس انسانیت کے سفر کو طے کر کے انسان اس مقام پر پہنچے کہ جہاں حق کو باطل کو جدا کر سکے. یعنی اس لائن کو تم نے خود ڈرا کرنا ہے حق و باطل کی. اسی لیے کہا نا کہ جب زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے تو کیا کریں گے، یملع اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملعت ظلما وجورا، کہ زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. یعنی زمانے کی حجت کے ہاتھوں وہ لائن باقاعدہ واضح ہوگی. اس سے پہلے تمام اولیاء الہی اس لائن کو اپنے تئیں ڈرا کرنے کی کوشش کریں گے کریں گے کریں گے، یہاں تک کہ حضرت حجت آ کر فائنلی حق و باطل کو ایک دوسرے سے جدا کر دیں. یعنی وہ ایک فائنل مارکا ہوگا، پھر اس کے بعد مزید آگے کوئی گنجائش نہیں ہے مارکے کی. اس مارکے کے اندر باقاعدہ طور پر حق و باطل ایک دوسرے سے جدا ہو جائے گا، وہ لائن ڈرا ہو جائے گی. کل یقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ لوگوں کو ابھاریں. یہ نہیں کہ نبی، اب یہاں پر ترجمہ یہ نہیں ہے کہ نبی قیام کرے. جو فاعل ہے قیام کا، جب بھی ہم کوئی فعل استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا فاعل استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہیں تقریر کون کر رہا ہے، مولانا تقریر کر رہا ہے، تو تقریر کرنا ایک فعل ہے، مولانا اس کا فاعل ہے، اور سن کون رہا ہے، کا شرکا سن رہا ہے، تو سننا ایک فعل ہے اور شرکا اس کے فاعل ہے. ہر کام کا کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، سبجیکٹ ہوتا ہے. یہاں پر جو قیام کا سبجیکٹ ہے وہ نبی نہیں ہے کہ نبی قیام کرے، کہ نہیں، لیقوم الناس، تاکہ لوگ قیام کریں عدالت کے لیے. یعنی نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کی تربیت کرے اس طرح سے کہ لوگ عدالت کے لیے قیام کریں، لوگ عدالت کے لیے اٹھے. اب اس مقام پر صرف میں دو باتیں بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. پہلی بات، تاریخ میں وہ شخصیات کہ جو ہمہ جہت ہوتی ہیں، ملٹی ڈائمینشنل ہوتی ہیں، ان شخصیات کے ساتھ ظلم یہ ہوتا ہے کہ ان شخصیات کو جو بھی دیکھتا ہے وہ اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی کسی ایک جہت، کسی ایک ڈائمینشن کو دیکھتا ہے، اور اس ایک ڈائمینشن کو دیکھنے کے بعد اس پر گفتگو کر کے اس کو اس کی مکمل شخصیت سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ تاریخ میں ظلم ہوتا ہے بڑی شخصیات کے ساتھ. مثال کے طور پر ایک شخصیت ہے کہ جو ادیب بھی ہے، مثال کے طور پر جو تفسیر قرآن بھی لکھتی ہے، مثال کے طور پر جو اجتہاد کے مقام پر بھی فائز ہے، فقی بھی ہے، بہت سارے اس کے اندر خصوصیات پائی جاتی ہیں، بہت ساری ڈائمینشن ہیں اس کی شخصیت. اچھا ہوتا کیا ہے، جو ایک شخصیت کا وہ مقام اور وہ جہد کے جو ابھر کر کے سامنے آ جاتی ہے، جس کو ایک بوسٹ مل جاتا ہے، وہ جہد حاکم ہو جاتی ہے، بقیہ جہاد چھپ جاتی ہیں. مثال کے طور پر میں بہت آسان ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں، حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. اب آپ جائیے اور جا کر کے ایک سروے کیجئے. حضرت امام خمینی آپ لوگوں سے پوچھیں، وہ کہیں گے ایک انقلابی لیڈر ہیں. ٹھیک ہے، ہیں، لیکن انقلابی لیڈر ہونا ان کی شخصیت کی ایک جہت ہے. لیکن اگر آپ جا کر کے دیکھیں عرفان کے مرحلے میں، تو ایک باقین عارف بتمام معنی. اگر آپ جا کر کے دیکھیں تفسیر قرآن کے مرحلے میں، اگر آپ جا کر کے دیکھیں فلسفے کے مرحلے میں، اگر آپ جا کر کے دیکھیں حدیث کے مرحلے میں، اگر آپ جا کے دیکھیں تفسیر کے مرحلے میں، یعنی وہ شخصیت ایک جہت پر مشتمل نہیں تھی، ہمہ جہت شخصیت تھی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جہت کہ جو بروز اختیار کرتی ہے، جو ابھر کر کے سامنے آتی ہے، جو لوگوں کے سامنے نمایاں ہو جاتی ہیں، جو ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، وہ غالب آ جاتی ہے، بقیہ جہتیں چھپ جاتی ہیں. اسی طرح سے دوسری مثال، شیخ بہائی، شیخ بھائی علیہ الرحمہ. اب آپ کسی سے بھی جا کر کے پوچھیں شیخ بھائی کا تعارف کیا ہے ہمارے معاشرے میں، فقی ہے، ایک فقی گزرے ہیں، ایک عالم گزرے ہیں، ایک محدث گزرے ہیں اپنے زمانے میں، لیکن وہ عین حال کے ایک بہترین محدث تھے، ایک بہترین انجینئر تھے. حرم امام رضا کی جو اس وقت کنسٹرکشن آپ دیکھتے ہیں، یہ جتنی بھی رینوویشن ہے، جتنی بھی کنسٹرکشن ہے، اس کی جو بنیادی جو اسٹرکچر ہے وہ شیخ بھائی کے زمانے میں بنایا گیا اور سب چیزوں کی ڈیزائننگ میں شیخ بھائی کا کردار ہے. لیکن ہوا کیا, وہ جہد کے جو ابھر کر کے سامنے آئی, وہ جہد کے جو نمایاں ہو گئی, وہ جہد کے جو ہائی لائٹ ہو گئی, اس جہد نے بقیہ تمام تر جہاد کو چھپا دیا, بقیہ تمام تر جہاد اس کے سائے میں چلی گئی, پھر لوگ دوسری جہاد کی طرف توجہ نہیں کرتے. بزرگ شخصیات کے ساتھ, جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں تاریخ میں, یہی مسئلہ پیش آتا ہے کہ انسان اپنے نفس کی کیفیت کے اعتبار سے اس کی شخصیت کی تشریح کرتا. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی جو ظلم ہوا ہے تاریخ میں, وہ کیا ہوا ہے کہ چونکہ ازائے سید الشہداء کا ایک سلسلہ ہے, 1400 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے, اب ہر ایک خطیب نے بیٹھ کر, ہر ایک مقرر نے بیٹھ کر, ہر ایک گفتگو کرنے والے نے امام حسین کی شخصیت پر گفتگو کرنی ہے. اچھا, وہ کیسے گفتگو کرے گا؟ وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے امام حسین کی تشریح کرتا ہے. اب مثال کے طور پر, مجھے بہت پسند ہے نماز پڑھنا اول وقت, تو اب میں پوری تقریر کس بات پہ کروں گا؟ امام حسین نماز بچانے کے لیے نکلے تھے. کیوں؟ کیونکہ میں اپنی نفس کی کیفیت کے اعتبار سے تشریح کر رہا ہوں. مجھے بہت برا لگتا ہے کہ جو ہے نا کوئی وعدہ خلافی کرے. میں کہوں گا امام حسین دراصل وعدہ خلافی کے خلاف اور وعدہ کر کے اس کو نبھانے کی اہمیت کو بتانے کے لیے گھر سے نکلے تھے. کیوں؟ کیونکہ مجھے برا لگتا ہے. یعنی میں اپنے نفس کی کیفیت کے اعتبار سے, یہ باتیں غلط نہیں ہیں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ بڑی شخصیات کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے. بڑی شخصیات کے ساتھ ظلم یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنے اعتبار سے اس کی ایک جہد کو اٹھا لیتا ہے اور اس جہد کے اعتبار سے اس کے پورے مقصد کو منحصر کر دیتا ہے اس ایک جہد میں, درحالی کہ وہ جہد اس کی جہاد میں سے ایک جہد ہے, نہ کہ تمام جہاد. یہ ظلم ہوتا ہے بڑی شخصیات کے ساتھ تاریخ. یہی کچھ سید الشہداء کے ساتھ ہوا کہ سید الشہداء کی شخصیت کو ہر ایک نے اپنے اعتبار سے تشریح کرنے کی کوشش, اپنے اعتبار سے تفسیر کرنے کی کوشش. تو اس میں بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہم اگر اس میں واقعی آج بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ سید الشہداء کی شخصیت کو سمجھیں, بہترین طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ یہ ہے عزیزان گرامی قدر کہ میں اور آپ سید الشہداء کی تحریک کو اور سید الشہداء کے کام کو قرآن اور سید الشہداء کے کلام کی روشنی میں سمجھیں. کیونکہ قرآن جب بیان کرے گا تو شخصیت کی ایک جہد کو بیان نہیں کرے گا بلکہ تمام تر جہاد کو بیان کرے گا. قرآن جب بیان کرے گا تو وہ سید الشہداء کی کسی ایک شخصیت کی ایک جہد کی وجہ سے بقیہ جہاد سے غفلت نہیں کرے گا. اسی طرح سے کلام سید الشہداء. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ سید الشہداء کی شخصیت کو قرآن سے کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ امام حسین کا قیام ہے 61 ہجری میں اور قرآن کا نزول ختم ہو گیا 11 ہجری میں. اب جانتے ہیں رسول اللہ کی وفات کے ساتھ قرآن کا جو نزول ہے وہ ختم ہو گیا, تو کتنے سال کا گیپ ہے درمیان میں؟ 50 سالوں کا گیپ ہے. تو اب قرآن کی روشنی میں کیسے سمجھ سکتے ہیں 50 سال بعد آنے والے واقعے کو؟ 50 سال پہلے ختم ہو جانے والی کتاب سے کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. بنیادی طور پر یہ سوال پیش آنا چاہیے برادران اہل سنت کے لیے, ہمارے لیے یہ سوال ہونا ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ برادران اہل سنت اس واقعے کی تفسیر اور تشریح کو رسول اللہ کے کردار کی روشنی میں نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ رسول اللہ کا نمائندہ اور رسول اللہ کے اہداف اور مقاصد کو کنٹینیو کرنے والا نہیں سمجھتے امام حسین کو. اسی لیے وہ 1400 سال سے حیران و پریشان ہے, تشریحات تبدیل کرتے ہیں امام حسین کے بارے میں. اور یہ میں کوئی ادعا نہیں کر رہا, آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ اس جانب متوجہ ہوں گے کہ 1400 سالوں کے اندر اہل سنت کے یہاں جو سید الشہداء کے قیام اور تحریک کی تفسیر ہے وہ تبدیل ہوئی ہے. زمین کا آسمان جو ڈائیورسٹی ہے, جو تنوع ہے, اس کے اندر آپ دیکھ کر کے حیران ہو جائیں. یعنی ایک آپ کو کہتا ہوا نظر آئے گا دو شہزادوں کی جنگ ہے, دوسرا آپ کو کہتا ہوا نظر آئے گا کہ حق کو باطل کا عظیم ترین مارکہ ہے. کتنی ڈائیورسٹی ہے ان دونوں باتوں کے اندر, کتنا تنوع ہے, کتنی دو ایکسٹریم کی بات ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ کس روشنی میں تفسیر کریں. اگر قرآن کی روشنی میں جا کر کے دیکھتے ہیں تو حق کو باطل کا مارکا نظر آتا ہے. اگر اس سسٹم کی روشنی میں جا کر کے دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے رسول اللہ کے بعد قائم کیا ہے تو دو شہزادوں کی جنگ نظر آتی. یعنی ایک کنفیوژن جو ان کے یہاں پائی جاتی ہے امام حسین کے قیام کے سلسلے میں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان کے بعض افراد آج اقرار کر رہے ہیں اس بات کا کہ بھائی شیعوں کے چکر میں آپ بھی غلط راستے پر چلے گئے. اگر آپ کربلا کے مارکے کو ویسے دیکھیں گے کہ جیسے شیعہ دکھانا چاہتے ہیں تو نتیجتاً آپ کے قائم کیے ہوئے پورے سسٹم پر کوشن آ جائے گا کہ یہ جو یزید بیٹھا تھا یہ یزید کس سسٹم کے تحت آگے بیٹھا تھا, کون سا سسٹم, کس نے بٹھایا تھا. تو اب سوال صرف یزید پر رکے گا نہیں بلکہ سوال اس سسٹم پر جائے گا کہ جس کے نتیجے میں یزید جیسا انسان آ کر کے بیٹھا. تو بعض افراد آپ آج جا کر کے دیکھیں کہ وہ اقرار کر رہے ہیں, وہ صحیح اقرار کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ان کو حق ہے اس بات کا اقرار کرنے کا کہ وہ کیا کریں, اپنا نظام بچائیں, اپنا سسٹم بچائیں یا کربلا کو مانیں. یعنی اگر یزید پر لعنت کرتے ہیں تو فوری طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ یزید جیسا آدمی جو لعنتی ہے, جس کو سید الشہداء لعنت کر رہے ہیں, جس کا تعارف سید الشہداء کرا رہے ہیں کہ یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ فلاں فلاں, اس کے اندر یہ یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں, یہ یہ برائیاں پائی جاتی ہیں, یہ شخصیت کس سسٹم کے تحت آ کے بیٹھی ہے, پریشان ہو جاتا. اس کا مطلب کہ اس سسٹم نے یزید جیسے آدمی کو انٹروڈیوس کروایا ہے. یزید تو لعنتی ہے, پھر اس سسٹم پر کیا حکم لگائیں گے. لیکن عزیزوں افسوس اس مقام پر ہوتا ہے, واقعا افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ مکتب اہل بیت کا ماننے والا سید الشہداء کی ذات کی تشریح اور تفسیر نہیں کر سکتا اور وہ کنفیوژن اور شک و شبے کا شکار ہے. آپ کس بات کے شک و شبے کا شکار ہیں؟ آپ تو سید الشہداء کو رسول اللہ کا وارث مانتے ہیں. آپ کا سسٹم تو واضح روشن ہے, بینات میں سے آپ کا سسٹم. پوری دنیا جب کسی اور کی طرف جا رہی تھی آپ علی ابن ابی طالب کے پیچھے جا رہے تھے. کیوں کیوں جا رہے تھے علی ابن ابی طالب کے پیچھے؟ کیا تھا علی کے ساتھ؟ دنیا اس طرف تھی, مقام اس طرف تھا, شہرت اس طرف تھی, سب کچھ اس طرف تھا. ابو ذر کیوں علی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے؟ کیا وجہ؟ اگر امیر المومنین کے علم کی وجہ سے اگر علی کے ساتھ کھڑے تھے تو چلے جاتے کسی اور طرف, علمی سوال ہوتا تو آ جاتے پوچھ لیتے. انہوں نے کب منع کیا کسی کو علمی سوال کا؟ بھائی جو خلافت کے ساتھ تھے, جو حکومت کے ساتھ تھے, وہ بھی جب آ کر کے سوال کرتے تھے امیر المومنین جواب دیتے تھے. امیر المومنین کا علم تو محدود نہیں تھا ان شخصیات تک کہ جو امیر المومنین کو مانے, بلکہ جس نے جب بھی جہاں بھی آ کر کے سوال کیا علی نے جواب دیا. نہیں, ابو ذر جیسی شخصیات, میسم جیسی شخصیات تاریخ کے باب میں اگر علی کے ساتھ کھڑی ہیں تو اس لیے کھڑی کیونکہ یہ وارث رسول ہے, کیونکہ اس کے پاس رسول کی وراثت ہے. اسی لیے ہم کو حکم دیا گیا کہ جب بھی آپ کھڑے ہوں زیارت پڑھنے کے لیے سید الشہداء کی, شروع کس مقام سے کریں؟ 61 ہجری سے بات شروع نہیں ہوگی جب امام حسین کی زیارت پڑھنا شروع کرو گے, بات شروع ہوگی آدم سے. جب یہ واقعہ 61 ہجری میں پیش آیا ہے تو بات آدم سے کیوں شروع ہو رہی ہے؟ کہ حسین کو 61 ہجری کے آئینے میں مت دیکھو, حسین وارث ہے ان تمام تر نبوتوں اور رسالتوں کا کہ جو آدم سے لے کر کے خاتم تک ہیں. اس آئینے میں حسین ابن علی کو دیکھو. اسی لیے جب آپ زیارت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ, اور اتنا انفیسائز کرنا چاہتے ہیں امام معصوم کہ ایک دفعہ نہیں کہہ دیا کہ السلام علیکم یا وارث الانبیاء, تو کہہ دیتے ہیں السلام علیکم یا وارث الانبیاء. کیوں نہیں کہا؟ ایک جملے میں 10 جملوں کو ملا کر کے ایک جملہ کہہ دیتے ہیں. میں اب یہاں پر ایک جملے میں ایک بات کہہ سکتا ہوں اور اس کو 10 جملوں میں بیان کروں, آپ کہیں گے ٹائم ضائع کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں ہے کرنے کے لیے, اس لیے بات کو پرولونگ کر رہے ہیں, طولانی کر رہے ہیں. امام معصوم زیارت تعلیم کر رہا ہے, وہ بھی کون سی زیارت, کس زمانے میں تعلیم کی جا رہی ہے؟ آج کے زمانے میں تعلیم نہیں کی جا رہی عزیزوں. آج کے زمانے میں تو آپ جائیے بیٹھیے زیارت جامع کبیرہ پڑھیے, امام کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کو کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے. الحمدللہ اتنا بہترین اور اچھا اس وقت ماحول ہے کہ آپ جائیے سکون امن کے ماحول میں آپ کھڑے ہوں, زیارت کریں, سید الشہداء کی زری کو بوسا دیں, سید الشہداء کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں, دعائیں مانگیں, دو گھنٹے وہاں پر کھڑے رہیں. امام کس زمانے میں زیارت تعلیم کر رہے ہیں؟ متوکل کے زمانے سے پہلے کی زیارتیں ہیں یہ ساری, امام نخی کے زمانے سے پہلے. اور متوکل کی صرف ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ متوکل نے دو دفعہ, کم از کم دو دفعہ, سید الشہداء کے روزے کو زمین کے ساتھ برابر کر دیا ہے. ایک دفعہ پانی چھڑوایا, ایک دفعہ جانور چھڑوائے سید الشہداء کی قبر پہ, دو دفعہ تاریخ میں متوکل میں امام نقی کے زمانے. ساری زیارتیں جو آ رہی ہیں امام صادق سے آ رہی ہیں, امام رضا سے آ رہی ہیں, امام کاظم سے آ رہی ہیں, امام باقر سے آ رہی ہیں, حتیٰ امام نقی نے زیارت جامعہ کبیرہ تعلیم فرمائی. یہ جتنی بھی زیارتیں ہیں پہلے, کس ماحول میں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب میں اگر ایک منٹ بھی اضافی کھڑی ہو جاؤں نا سید الشہداء کے روزے کے سامنے, تو چار جاسوس ہیں مجھے دیکھنے والے جو جا کر کے خبر دیں گے کہ کون آیا تھا اور کتنی دیر یہاں پر رہ کر کے گیا ہے. آج کا ماحول نہیں تھا, یہ مت سمجھیے کہ آج کا ماحول تھا اسی لیے امام نے زیارت جامعہ کبیرہ تعلیم فرمائی کہ بیٹھو آرام سے بیٹھ کے دو گھنٹے پڑھو زیارت جامعہ. نہیں, اس ماحول میں متوکل کے زمانے میں امام نقی زیارت جامعہ کبیرہ تعلیم فرما رہے. کتنی بڑی زیارت ہے, اگر انسان صرف جلدی جلدی پڑھے, روحانی کرے, 20-25 منٹ لگ جاتا. مولا بہت حالات خراب ہیں, آپ ایک جملے کی زیارت تعلیم کرے, السلام علیکم ابا عبداللہ, مومن یہاں سے جائے, اس کی جان بچ جائے. کہ نہیں, اچھا اگر آپ کو انبیاء کی وراثت کی بات کرنی ہے, آپ کہیں السلام علیکم وارث الانبیاء, مولا ایک جملے کے اندر بات تمام ہو, جلدی یہ زیارت پڑے جائے, اس کو جاسوس دیکھ رہے ہیں. کہ نہیں, جب کھڑے ہو کہ السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکم وارث عیسیٰ روح اللہ. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تم یہ جو زیارت ہے یہ حسین کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے, تم حسین کی شخصیت کو اپنے نفس کے آئینے میں مت دیکھو, حسین کی شخصیت کو رسالت اور نبوت کے آئینے میں دیکھو. حسین کس کا وارث ہے؟ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو کہ جو حسین کو ایک صرف اور صرف ایک جہت میں منحصر کرتے ہیں کہ ایک ایسا شخص کے جس نے حقوق انسانی کے لیے قیام کیا. یقیناً حسین نے حقوق انسانی کے لیے قیام کیا, آزادی کے لیے قیام کیا, لیکن کون سی آزادی؟ وہ آزادی کی جو رسالت کے ذریعے سے منتقل ہوئی تھی ذات حسین ابن علی. یعنی اگر سید الشہداء کی شخصیت کا مکمل تعارف ایک جملے میں ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وارث رسول اللہ. نماز بچانے نکلے تھے, یہ ایک جہت ہے. حقوق انسانی کے لیے نکلے تھے, ایک جہت ہے. آزادی کے لیے نکلے تھے, یہ ایک جہت ہے. ظلم کے خلاف نکلے تھے, یہ ایک جہت ہے. ساری جہاد ایک ایک ہے, لیکن ساری جہاد کو اگر یکجا کیا جائے تو وہ جہاد کون سی ہے؟ وارث رسول خدا. رسول خدا کا وارث, انبیاء کا وارث. خوب, جو انبیاء کا وارث ہوگا وہ کیا کرے گا؟ یہ ہے قرآن کی زیارات کی روشنی میں, یہ ہے مکمل تعارف حسین ابن علی کا. بقیہ جتنے بھی تعارف ہیں وہ جزوی تعارف ہے. کلی تعارف کیا ہے؟ وارث انبیاء, وارث علی مرتضیٰ ہے, وارث رسول اللہ. اسی لیے جب نکلے ہیں مدینہ سے تو جو جملہ ارشاد فرمایا ہے بہت مشہور و معروف ہے, آپ نے بارہ سنا ہے, میں صرف تکرار کرنا نہیں چاہتا, ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایک بات فرمایا, انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ, میں اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر, امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں, نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. خوب, بات یہاں پر ختم ہو گئی. امر بالمعروف کرنا چاہتے ہیں, نہی عن المنکر کرنا چاہتے ہیں, اصلاح کرنا چاہتے ہیں ظلم و فساد اور سرمستی نہیں کرنا چاہتے, بات ختم ہو گئی. کہ نہیں رکو, سنو کیا, واسیر بصیرت جدی بابی, میں امر بالمعروف اس لیے نہیں کرنے نکل رہا ہوں مثال کے طور پر کہ مجھے آج ہی پتا چلا ہے کہ امر بالمعروف کی عظمت کیا ہوتی ہے, میں نے کہا چلو امر بالمعروف کرتا ہوں. نہیں, میں وارث ہوں رسول اللہ کا, میں وارث ہوں اپنے بابا کا, اس لیے امر بالمعروف کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. یعنی میری شخصیت کا اگر مکمل تعارف دیکھنا ہے تو وہ کیا ہے؟ وارث رسول ہے, وارث علی مرتضیٰ. اسی لیے آخر وقت تک, آخر وقت تک, میرے اس وقت موضوع نہیں ہے, میں نے اسی مقام پر مجالس میں موضوع پڑھا ہے, سید الشہداء نے آخر وقت تک میدان کربلا میں کھڑے ہو کر کے بات کہی ہے کہ دیکھو میرے لیے اور تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات اسوہ عمل ہے. حضرت زینب سے کہی ہے رستے میں, بار بار اس بات کو تکرار کیا ہے. اور میں اس جملے کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ اگر آپ پوری تحریک عاشورہ کو ایک کتاب میں چھاپنا چاہیں اور امام حسین کے پاس جائیں اور امام حسین سے جا کر کے پوچھیں کہ میں اس کے ٹائٹل پر کیا لکھوں, تو امام حسین یہ کہیں گے کہ اس کے ٹائٹل پر لکھو کہ حسین اپنے نانا اور بابا کی سیرت پر چلتے ہوئے کربلا گیا. اگر حسین آپ کہیں نا سید الشہداء کو کہیں کہ اس کے سرورق پر کیا لکھا جائے, آپ سید الشہداء سے کہیں کہ اس کے ٹائٹل پر کیا لکھا جائے, تو سید الشہداء یہ کہیں گے کہ اس کے سرورق پر لکھو کہ میں اسیرہ بسیرت جدی بابی, اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر چلتا ہوا گیا. تو وہ کہ جو حسین کو وارث رسول نہیں مانتے ان کے لیے کنفیوژن ہونی چاہیے کہ تحریک حسینی کو کس آئینے میں دیکھیں. میں اور آپ کے جو سید الشہداء کو وارث رسول مانتے ہیں, میں اور آپ کس کنفیوژن کا شکار ہیں اور کیوں شکار ہیں, وجہ کیا ہے؟ مجھے سبب سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا وجہ ہے. حسین کو دیکھو رسالت کے آئینے میں, حسین کیا کرنے نکلے تھے؟ جو رسالت کے کام ہیں وہ سب کرنے کے لیے نکلے تھے, بات ختم ہو گئی. یہ بحث کیوں ہے کہ حسین کیا کرنے کے لیے نکلے تھے؟ حسین وارث رسول ہے, حسین وارث آدم اور نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ ہے. اب آئیے اور قرآن کھولیے. جو حسین کو وارث رسول نہیں مانتا وہ 61 ہجری کے واقعے کو 11 ہجری میں ختم ہو جانے والی کتاب کے سائے میں نہیں تشریح کر سکتا, لیکن میں اور آپ کے جو حسین کو وارث رسول مانتے ہیں, میں 61 ہجری میں ہونے والے واقعے کو 11 ہجری میں ختم ہو جانے والی کتاب کی سائے میں تشریح کر سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ حسین وارث رسول ہے. اب قرآن کھولوں اور دیکھوں رسالت کے کون کون سے کام ہیں. جو رسالت کے کام ہیں وہ حسین ابن علی کے کام ہیں. جو رسالت کے کام, بہت آسان طریقہ ہے حسین ابن علی کی تحریک کو نہضت کو پہچاننے کا. میں اور آپ کیوں اپنے نفس کی کیفیت کے اعتبار سے, میں اور آپ کیوں اپنے پسند اور ناپسند کے اعتبار سے سید الشہداء کی شخصیت کو تحلیل اور تشریح اور تفسیر کریں؟ کیوں؟ کیا ہمارے پاس کمی ہے؟ کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں حسین کو پہچاننے کے لیے تاریخ کی کتابوں کا رخ کرنا پڑے گا؟ ہم حسین کو وارث رسول مانتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر سید الشہداء کا کوئی کلام نہ ہو, کوئی بھی کلام نہ ہو اپنے مقصد سے ریلیٹڈ, کوئی کلام نہ ہو, ایک جملہ سید الشہداء نے بالفرض نہ کہا ہو پوری تحریک کے اندر, صرف ہمارا یہ عقیدہ کہ حسین وارث رسول ہے کافی ہے کہ حسین ہر اس کام کی تکمیل کے لیے نکلائے گا جو رسالت کا کام. یعنی میرا اور آپ کا مزاج کب سے یہ ہو گیا کہ میں اور آپ حسین کی شخصیت کو رسول کی شخصیت سے جدا کر کے تشریح اور تفسیر کریں؟ میرا اور آپ کا مزاج کب یہ ہو گیا کہ میں اور آپ دیکھیں کہ امام حسین کا مقصد کیا تھا, امام باقر کا مقصد کیا تھا, امام صادق کا مقصد کیا تھا, امام کاظم, سب کا ایک ہی مقصد تھا جو رسالت کا مقصد تھا, کیونکہ سب وارث رسول ہیں. میرا اور آپ کا عقیدہ شفاف ہے, کلیئر ہے, بالکل واضح ہے, روشن ہے, بیّن ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کوئی اس کے اندر کوئی گرے ایریا نہیں پایا جاتا, بالکل صاف واضح شفاف ہے. کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ وارث رسول مانتے ہیں. جب وارث رسول مانتے ہیں بات ختم ہو گئی. جب وارث رسول, وارث کیا کرتا ہے؟ آپ دنیا کے اندر باپ اگر بہت اچھا ہو, بہت اچھے کام انجام دیتا ہو, بہت نیک پرہیزگار ہو, متقی ہو, اور بچہ اس کا برائیوں میں پڑ جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ تم ناخلف ہو, تم وارث نہیں ہو اپنے باپ کے. کیوں؟ بیٹے ہو باپ کے, وارث نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ وارث جو ہوتا ہے وہ وراثت کو لیتا ہے, ان اچھائیوں کو لیتا ہے, ان خصوصیات کو لیتا ہے, ان خوبیوں کو لیتا ہے اپنے باپ سے. حسین محمد مصطفیٰ کی ذات کے وارث نہیں ہے. حسین محمد ذات کے وارث کیا ہوتا ہے اگر وراثت تقسیم ہو رہی ہے؟ آئیے, حسین آپ نواسے ہیں رسول کے, آپ کو وراثت دی جائے گی. اب اس میں ہمیں سروکار نہیں ہے کہ شخصیت کا کردار کیسا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے مال تقسیم کرنا. وراثت کیا ہے؟ مولانا آئیں گے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے, پیچھے وارث کھڑا ہوگا, اس سے اجازت لیں گے, آپ کی اجازت ہے پڑھا دوں. دفن کرنا ہے, وارث سے پوچھا جائے گا بھائی ہم نے یہاں دفن کرنے کا ارادہ کیا, آپ کی اجازت ہے یہاں دفن کرنے. جو ذات کا وارث ہوتا ہے, دیکھیے دو قسم کی شخصیات ہیں ہمارے پاس, ہر شخصیت کے دو پہلو ہیں یوں کہوں میں. ایک ہے اس کی شخصیت حقیقی, ایک ہے شخصیت حقوقی. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ شخصیت حقیقی یہ ہے کہ میرا نام ہے محمد ہادی, یہ میری شخصیت حقیقی ہے, میرے والد کا نام یہ ہے, میری والدہ کا نام یہ ہے, مثال کے طور پر میں اس تاریخ کو پیدا ہوا ہوں, اس وقت میری عمر یہ میری شخصیت حقیقی. لیکن میری شخصیت حقوقی کیا ہے؟ شخصیت حقوقی یہ ہے کہ آپ کسی ادارے کی ذمہ داری مجھے دے دیں. تو اب اس ادارے کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری میرے پاس آئے گی وہ میری شخصیت حقیقی سے تعلق نہیں رکھتی, وہ میری شخصیت حقوقی سے تعلق رکھتی ہے, یعنی اس شخصیت حقوقی منصب کے اعتبار سے ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا, مثال کو بعض جگہوں پر لکھا ہوتا ہے بھائی یہ اختیار وزیر اعظم کا ہے. وزیر اعظم کا کیا مطلب, یعنی شہباز شریف صاحب کا ہے؟ کہا نہیں, وزیر اعظم کا. شہباز شریف وزیر اعظم ہے نا؟ کہا نہیں, وزیر اعظم کا ہے. کب اتنا انفیسائز کیوں کر رہے ہیں کہ یہ اختیار وزیر اعظم کا ہے؟ کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ شہباز شریف کی حقیقی شخصیت کا اختیار نہیں ہے, اس کی حقوقی شخصیت کا اختیار ہے. اگر کل صبح یہ چلا جاتا ہے, کوئی اور وزیر اعظم بن جاتا ہے, تو اس کا اختیار ختم ہو جائے گا, اس کا اختیار شروع ہو جائے گا. شخصیت حقوقی کے جو فرائض اور ذمہ داریاں ہیں وہ منصب کے اعتبار سے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام شخصیت حقیقی مصطفیٰ کے وارث نہیں ہے, شخصیت حقوقی مصطفیٰ کے وارث ہے. اگر شخصیت حقیقی کے وارث ہوتے ہیں تو ہم سید الشہداء کا صرف کردار یہ ہوتا کہ ہم کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ کے نواسے ہیں اس لیے قابل احترام ہے, ان کی ذات سے, ان کی شخصیت سے, ان کے کام سے, ان کے افکار سے, ان کے نظریات سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے منصب کے وارث ہے, رسالت کے وارث ہے. جب رسالت کے وارث ہیں تو کیا ہوگا, جو کام منصب رسالت کے نتیجے میں رسول کے ذمے آتے ہیں ان سارے کے سارے کاموں میں وراثت حسین ابن علی کو ملے گی. اور وہ کام کیا ہے؟ قرآن مجید کھولیے, قرآن مجید سارے کاموں کو فہرستوار مختلف آیتوں میں بیان کرتا. جو کام قرآن مجید رسول کے لیے بیان کرے گا ان میں سے ہر ایک کام حسین ابن علی کا. بہت آسان, اگر کوئی سوال کرے حسین کا مقصد کیا تھا, حسین کا مقصد وہ تھا کہ جو رسول کا مقصد تھا, بات ختم. کیوں؟ کیونکہ میں حسین کی شخصیت کو رسول کی شخصیت سے جدا نہیں دیکھتا ہوں. میں حسین کی شخصیت کو محو در ذات محمد مصطفیٰ دیکھتا ہوں. میں حسین و منی وانا من الحسین کا قائل ہوں. جب میں حسین و منی وانا من الحسین کا قائل ہوں, یعنی میں اس شخصیت کو اپنے نفس کے آئینے میں تشریح نہیں کروں گا, میں اس شخصیت کو رسول اللہ کے آئینے میں تشریح کروں گا. اور رسول اللہ کی شخصیت کو کہاں سے پہچانوں گا؟ رسول اللہ کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے تاریخ کی کتابوں کا رخ نہیں کروں گا, رسول اللہ کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے قرآن کا رخ کروں گا. یعنی حسین کو پہچاننے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ متقن طریقہ, جس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو, کوئی شک و شبہ نہ ہو. تاریخ کی کتاب ہے, سنی نے لکھی ہے, شیعہ نے لکھی ہے, کیا کریں, مانے نہیں مانے, کس طرح ہجری میں لکھی گئی ہے, اصلی نسخہ ہے, تحریف ہو گیا ہے, نہیں. بہترین طریقہ جس میں 1% 0.1% بھی شک و شبہ نہیں ہے, وہ طریقہ کون سا ہے؟ قرآن سے رسول کو پہچانو, رسول کے ذریعے حسین کو پہچانو, بات ختم ہو گئی. تمام شد, بات ختم ہو گئی. دیکھو قرآن رسول کے لیے کن ذمہ داریوں کو قرار دے رہا ہے. جو ذمہ داریاں رسول کی ہیں وہ ساری کی ساری ذمہ داریاں حسین ابن علی کی. جو مقصد رسول کا ہے وہ سارا کا سارا حسین ابن علی. یعنی وہ شخص کہ جس کی زندگی گزر گئی ہر شب جمعہ یہ پڑھتے ہوئے کہ السلام علیکم یا وارث محمد المصطفیٰ, السلام علیکم یا وارث علی المرتضیٰ, اور وہ یہ سوال کرے کہ حسین کیا کرنے کے لیے نکلے تھے, تو یہ حیرت کی بات نہیں؟ انسان کو متحیر نہیں ہونا چاہیے اس مقام پر کہ یہ پڑھ رہا ہے روزانہ ہر شب جمعہ پڑھ رہا ہے کہ رسول کے وارث ہے, علی کے وارث ہے, کیا کرنے نکلے تھے؟ وہی جو رسول کرنے کے لیے نکلے تھے, وہی جو علی کرنے کے لیے نکلے تھے, وہی جو انبیاء کرنے کے لیے آئے تھے. یعنی اس میں کس مقام پر کنفیوژن ہے مجھے بتائیں, کون سا مقام ایسا ہے کہ جس پر کوئی ایک, آپ کہیں کہ یہاں ایک قیل و قال ہو سکتا ہے, کوئی ایف اینڈ بٹ آ سکتا ہے, کوئی شک و شبہ, کوئی تو مقام بتائیں. حسین و منی وانا من الحسین, حسین رسول سے ہے, رسول حسین سے, یعنی حسین کو تشریح کرو رسول کے آئینے میں, رسول کو سمجھو قرآن کے آئینے میں, بات ختم ہو گئی. قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے, رسول کی شخصیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے, تو اگر حسین کی ذات میں کسی مقام پر اختلاف ہو رہا ہے تو حسین کو رسول کے آئینے میں دیکھو, بات ختم ہو جائے گی. تو اتنے بیسک اور کلیئر کانسیپٹ کو اگر 1400 سالوں کے بعد ان لوگوں کے لیے بیان کرنا پڑے کہ جو بچپن سے سنتے ہوئے آئے کہ حسین منی وانا من الحسین, جو بچپن سے پڑھتے ہوئے آئے السلام علیکم وارث محمد المصطفیٰ, جو بچپن سے سنتے ہوئے آئے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا چاہے ساری کی ساری چلی جائے دوسروں کے پیچھے, ہم اکیلے وارث رسول کے پیچھے کھڑے رہیں گے. جو یہ کہتی ہو کہ ابو ذر نے دنیا کو ٹکڑا دیا, وارث رسول کے پیچھے کھڑا رہا, قمبر وارث رسول کے پیچھے کھڑا رہا, میثم تمار وارث رسول کے پیچھے کھڑے رہے, 72 شہدائے کربلا, کیا تھا امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں؟ نہیں وارث رسول تھا اس لیے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. سب بھی چلے جائیں تو ہم نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ ہم وارث رسول سمجھتے ہیں. ہم لیڈر سمجھ کے, رہنما اور رہبر سمجھ کے تھوڑی آئے حسین کو کہ اپنی جان خطرے میں دیکھی تو رہبر کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے. نہیں, اگر آپ کوفہ کے افراد کی مینٹلٹی پر تجزیہ کریں اور تحلیل کریں کہ مینٹلٹی میں ان کے نقص کس مقام پر پایا جاتا تھا, ان کی مینٹلٹی میں جول کس مقام پر تھا, اگر میں اچھا لفظ استعمال کروں, جول کس مقام پر تھا, جول اس مقام پر تھا کہ وہ حسین ابن علی کو ایک انقلابی لیڈر کے نمائندے کے طور پر دیکھ رہے تھے, مسلم ابن عقیل کو رسول اللہ کے وارث کے نمائندے کے طور پر نہیں دیکھ رہے تھے. اچھا, جب آپ ایک لیڈر کے نمائندے کے طور پر دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں بھائی میں انقلاب لانا چاہتا ہوں. اچھا, کیا کروں؟ میں نے اپنے لیے ایک لیڈر کا انتخاب کیا. اب یہ انتخاب کس کا ہے؟ میں نے اللہ کے انتخاب کو قبول نہیں کیا, میں نے اپنا انتخاب کیا. یعنی میں نے خدا کے مقابلے میں انتخاب میں نے حسین ابن علی کو کیا, لیکن اللہ کی وجہ سے نہیں کیا کہ خدا نے حسین کو منتخب کیا. میں نے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوئے انتخاب کیا. خوب, انتخاب کر لیا. آپ کیا کریں؟ کہا میں قیام کرنا چاہتا ہوں. حسین ابن علی آ جائیے. امام حسین نے کہا ٹھیک ہے, میں مسلم کو بھیج رہا ہوں. مسلم ابن عقیل کو بھیجا. جب جان خطرے میں پڑی تو فوراً کیا خیال آیا؟ آج جان بچا لیتے ہیں, کل انقلاب کر لیں گے. یہ خیال آیا کیوں؟ یہ خیال اس لیے آیا کیونکہ حسین ابن علی کو اور مسلم ابن عقیل کو وارث رسول اور نمائندہ وارث رسول نہیں سمجھ رہے تھے, اپنے بنائے ہوئے لیڈر کا نمائندہ سمجھ رہے تھے. تو میں نے لیڈر بنایا ہے, میری جان خطرے میں ہے, میں اس لیڈر سے منہ موڑتا ہوں, چلا جاتا ہوں, خدا حافظ, کیا برائی ہے. لیکن اگر وارث رسول سمجھیں گے اور وارث رسول کا نمائندہ سمجھیں گے تو اب میں اپنی مرضی سے منہ نہیں موڑ سکتا. کیوں؟ کیونکہ خدا کے بنائے ہوئے کا نمائندہ ہے. اب وہ بتائے گا کہ کب آگے بڑھنا ہے, کب پیچھے ہٹنا ہے. یعنی میری مرضی اس مقام پر ختم ہو جائے گی, صفر زیرو ہو جائے گی. تو یہ جول جو ہے نا ہماری افکار میں, ہمارے نظریات میں جو جول ہے, جو ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے, جو اس میں ایک شک و شبہ سا, ایک کنفیوژن سی پائی جاتی, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم حسین ابن علی کو رسول سے توڑ کر تشریح کرنا چاہتے ہیں. اگر رسول کے شخصیت کے ساتھ جوڑ کر حسین ابن علی کو تشریح کیا جائے تو اس سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ حسین کیوں نکلے تھے. حسین خود بتا رہے میں وارث رسول ہوں. وارث رسول جس کی وراثت اس کے پاس آتی ہے اس کے اہداف کو لے کر کے نکلتا ہے. اور رسول اللہ کا ہدف کیا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط, جہاں سے بات شروع ہوئی. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے, یعقوبی اور طبری کا کلام نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے لیقوم الناس بالقسط, اے حبیب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو عدل کے لیے اٹھائیں کہ وہ عدل کے لیے قیام کریں. حسین ابن علی کیوں نکلے تھے؟ حسین ابن علی اس لیے نکلے تاکہ لوگوں کو بلند کریں کہ وہ عدل کے لیے قیام کریں. کہاں سے کہہ رہے ہیں مولانا؟ قرآن سے کہہ رہا ہوں, کسی تاریخ کی کتاب سے نہیں کہہ رہا کہ آپ آ کر کے کہیں کہ شیعہ نے لکھی تھی, کہ سنی نے لکھی تھی, کہ تحریف ہو گئی, یہ کس سنہ ہجری میں لکھی گئی. اب کیا تھا؟ جو رسول کا ہدف ہے وہی حسین ابن علی کا ہدف ہے, بات ختم ہو. تو اس واضح اور شفاف مفہوم اور معنی کو اور مطلب کو سمجھنے کے لیے بھی اگر گھنٹوں گھنٹوں گفتگو کرنا پڑے تو اس کا مطلب ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنے عقائد جو قبول تو کر لی ہے لیکن کس بنیاد پر قبول کی. یعنی جو 1400 سال سے اس بات پر جان لٹاتا ہوا آیا ہے کہ میں ان 14 ذوات مقدسہ کو وارث رسول مانتا ہوں, اس کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ حسین کیوں نکلے تھے. 1400 سال سے پھر تمہارا عقیدہ کیا تھا؟ کہ 1400 سال سے یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ کے وارث ہیں؟ اگر یہ عقیدہ تھا تو یہ سوال نہیں پیدا ہونا چاہیے, کیونکہ جو رسول اللہ کا ہدف اور مقصد وہی ان 14 کا ہدف اور مقصد, بات ختم. تو عزیزان گرامی قدر, اتنی آسانی سے اور اتنی جس کو کہا جائے کہ بہت ایزیلی جو مسائل حل ہو سکتے ہیں اس کو کیوں الجھایا جائے, اس کو کیوں کنفیوژن کا شکار کیا جائے, اس کو کیوں ایک دوسرے کے اندر الجھا کر کے پیش کیا جائے. یعنی قرآن سے واضح کوئی کتاب نہیں ہے, حسین و منی سے واضح کوئی حدیث نہیں ہے, حسین وارث رسول سے زیادہ واضح کوئی عقیدہ نہیں ہے ہمارا. تو جب سب کچھ واضح ہے تو پھر کس بات کی کنفیوژن؟ پروردگار متعال سے دعا کرتے ہیں, پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمیں راہ حسین ابن علی کو سمجھنے کی, اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, یہ عظیم نعمت محبت اہل بیت کی عزائے سید الشہداء کی انتظار امام زمانہ کی قیامت تک ہماری نسلوں میں قائم و دائم فرما. پروردگار مظلومین مستضعفین کی مدد و نصرت فرما. ظالمین مستکبرین کو نیست و نابود فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام عصر و زمان کے ظہور میں ان کی خوشیوں میں جلدی فرما. ہمیں ہمارے بچوں کو ان کے آبار و انصار میں شمار فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین بجاہ النبی الامین و آلہ الطیبین الطاہرین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.